والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تعالى في مقام آخر، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور عزیزوں، کئی سالوں کے بعد مجھے کراچی حاضری کا موقع ملا ہے. کراچی میں جب حالات کو سکون رہتے تھے تو میرا خیال ہے کوئی بڑا اجتماع ایسا نہیں ہوگا جس میں میں حاضر نہ ہوں. سال میں کبھی ایک دفعہ، کبھی دو دفعہ، کبھی تین دفعہ حاضری کا موقع مل جاتا تھا، اور میرا گمان ہے کہ آپ لوگ اس وقت بہت چھوٹے ہیں. اس لیے میں جب یہاں پنڈال میں داخل ہوا ہوں تو میں نے محسوس کیا کہ آپ میں سے اکثر نوجوان مجھے نہیں جانتے، ورنہ میرا گمان یہ ہے کہ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی اسلامی جمعیت طلبا کے اجتماعات ہوتے ہیں تو میں تو کسی کو نہیں پہچانتا، لیکن بہت کم لڑکے اور نوجوان ایسے ہوں گے جو مجھے نہ پہچانتے. لیکن آپ کی نگاہوں میں اجنبیت دکھ محسوس کر کے میں نے یہ سمجھا کہ میں اس قدر تاخیر سے آیا اور درمیان میں کا لمبا وقفہ گزر گیا ہے کہ اس وقت کبھی آپ بچے ہوں گے، آپ کی یہ عمر نہیں ہوگی کہ آپ جمعیت میں داخل ہوں، اور یہ درمیان کا جو عرصہ گزرا ہے ہم بوڑھے ہو گئے اور آپ جوان ہو گئے. اب اللہ کرے حالات پرسکون رہیں، آنا جانا رہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور ہم سب کو اس کام کرنے میں اپنا حصہ ادا کرنے کا موقع ملے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، جس کے لیے امت مبعوث ہوئی. آپ نے اعلان سن لیا ہے کہ مجھے کس حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی. یہ ایک لمبا موضوع ہے اور میرے پاس وقت بہت تھوڑا، اس لیے ظاہر ہے کہ میں اس محدود وقت میں سارے موضوع کا استفسار نہیں کر سکتا. اس لیے اس میں آپ کی عمر کے حوالے سے جو آسان تر باتیں میں محسوس کرتا ہوں اور جو عام سی باتیں ہیں جس کا علم سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، میں وہ کہنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس سے آپ زیادہ استفادہ کریں. سب سے پہلی بات کہ ہمارے پورے دین کا، ہماری شریعت کا، ہمارے اسلام کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، کہ جس چیز کو ہم اسلام کہتے ہیں، جس چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں، ان کا تعلق دو چیزوں سے ہے اور اس کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. ایک ہے اللہ کی کتاب پر اور دوسرا ہے اللہ کے رسول پر. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اسلام ہے تو کوئی پوچھے کہ آپ اس کو اسلام کیوں کہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے اس کا، کہ یہ بات کتاب اللہ نے ہمیں بتائی ہے یا اس نے بتائی ہے جس پر یہ کتاب اللہ نازل ہوئی تھی. یہ کہنے کو دو چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو دو نہیں ایک ہی چیز ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کتاب اللہ متن ہے اور رسول اللہ اس کی شرح، اللہ کی کتاب خاموش کتاب اور اللہ کا رسول چلتی پھرتی کتاب. کتاب اللہ جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں وہ قول ہے اور اللہ کا رسول اس پر عمل ہے. قرآن آسمانوں سے اترا اور زمین پر جس سینے نے اور جس دل نے اس کا تحمل کیا وہ اللہ کے رسول کا سینہ اور اس کا دل ہے. قرآن میں اللہ نے جو کچھ اپنا پیغام دیا اس کی تفسیر, اس کی توضیح, اس کی تشریح, اس کا پریکٹیکل ورک اور اس کے ابہامات کی شرح, اس کی مبہم چیزوں کا بیان وہ اللہ کے رسول نے کیا. اب ظاہر ہے کہ قرآن کے ابہام کو کھولنے والے اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو کتاب ہوتی لیکن وہ نامکمل ہوتی. اگر اس کے مطابق کوئی عمل کر کے دکھانے والا نہ ہوتا تو وہ کتاب ہوتی جس کی سو سو توجیحات اور سو سو تعلیمیں ہوتی. اس کو اگر بیان کرنے والا نہ ہوتا تو اس میں نہ جانے کتنی گتھیاں رہ جاتی جس کو قیامت تک کبھی نہ سلجھایا جا سکتا. اس میں یقیناً ایسی باتیں ہوتی کہ جس کو سمجھنے کے لیے نہ جانے ابتدا ہی میں کس قدر اختلافات پیدا ہو جائے. مثلاً اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ عمرے کے لیے جب مسلمان آئے حدیبیہ کے معاہدے کے بعد تو اس میں بعض مسلمانوں نے صفا اور مروہ کا طواف کرنے سے انکار کر دیا. اور جب کسی نے پوچھا کہ صفا اور مروہ تو عمرے کا ایک جز ہے, اس کے بغیر تو بڑا ہوتا ہی نہیں, تو آپ اس کی اگر سعی نہیں کرتے اس کا طواف نہیں کرتے تو ظاہر ہے عمرہ کیسے ہوگا. تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. فمن حج البیت آگے تمہارا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو تم میں سے جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی حج کی بات نہیں ہے اگر وہ ان دونوں کا طواف یا سعی کر لے. طائف میں یہ کہا ہے قرآن کریم نے کہ اگر تم ان دونوں کا طواف کر لو تو کوئی حج کی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کرنا بہتر ہوگا اور کرنا کہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ کرنا تو کوئی پوچھے گا نہیں. اس کا مطلب یہ کوئی ضروری بات نہیں. یعنی اس آیت کو اگر پڑھیں, آج بھی اگر آپ پڑھیں تو اس سے یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کسی سے یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی اگر تم یہ کام کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں, تو سننے والا فوری یہ سمجھ آتا ہے کہ مجھے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. ہاں اگر کر لوں گا تو حرج کی بات بھی نہیں. جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں قرآن کو خود نہ سمجھو بلکہ رسول اللہ کی مار پر سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تھی تو حضور نے فرمایا تھا کہ اصل بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ پر بت بنا رکھے. وہاں تو صفا مروہ کا جب طواف کرتے تھے تو صفا مروہ کا نہیں کرتے تھے, اصل میں بتوں کا طواف کرتے. چنانچہ مسلمان جو عمرے کے لیے آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں تو مشرکین مکہ نے بت رکھے ہوئے, اب اگر ہم اس کا طواف کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ساتھ بتوں کا بھی طواف ہوگا, تو بہتر یہ ہے کہ بتوں کے طواف سے بچنے کے لیے طواف نہ کیا جائے. تو ان کا جواب میں پروردگار نے یہ فرمایا کہ بے شک انہیں بت رکھے ہوئے ہیں اور اب یہ وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کو توڑ ڈالو. جب اسلام یہاں آئے گا مکہ سر نکو ہو جائے گا, یہ فتح کر لیا جائے گا, تو پھر یہاں بت نہیں رہیں گے. لیکن اس وقت تک اگر تم وہاں طواف کر لیتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. اب دیکھیے میں نے مثال صرف اس لحاظ سے دی ہے کہ اگر اللہ کے رسول اس کو بیان کرنے کے لیے نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اس کا معنی یہی سمجھتے کہ کسی کے جی میں آئے تو طواف کر لے اور نہ جی میں آئے اور نہ کرے, اس لیے کہ اللہ پوچھے گا نہیں. کرنے میں تو حرج نہیں ہے اور نہ کرنے میں گناہ نہیں. اس لیے دونوں بظاہر بنیاد ہیں ہمارے دین کی, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اللہ کا رسول ہے, لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی ہیں. تو یوں کہنا چاہیے کہ بنیاد اصل میں صرف ایک ہے, وہ ہے اللہ کی کتاب. ایک اور بات ذہن میں ڈال لیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے,
40 سال تک آپ نے مکے میں زندگی بسر فرمائی، لوگوں سے ملے جلے تعلقات پیدا کیے، تجارت کی، شادی بیاہ ہوا، بچے ہوئے، ہزاروں جمیلے دیکھے، لیکن کیا حضور نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ بات فرمائی کہ لوگوں تم یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کرتے، اس میں اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، یا تمہیں یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے؟ پورے 40 سال کے عرصے میں کسی آدمی نے کبھی حضور کی زبان سے اس کی بو تک نہیں سونگی کہ حضور کو ایسی بات کر تو فرمانے والے ہیں جس میں ہمیں کچھ باتوں کا حکم دیا جائے تو کچھ باتوں سے روکا جائے، جس میں ایک شریعت موجود ہوگی، جس میں ایک دین موجود ہوگا، جس میں ثواب و عقاب کے حوالے ہوں گے، جس میں آخر توحید و رسالت کی باتیں ہوں گی. پورے 40 سالہ زندگی حضور کی اس بارے میں بالکل خاموش، لیکن حضور بولے گا کہ یعنی 40 سال گزارے مکے میں اور ان میں 38 سال تو بھرپور زندگی میں گزارے، لیکن آخری جو 2 سال ہیں کہ جیسے جیسے حضور 40 سال کے عمر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ حضور کی طبیعت میں تحمس پیدا ہوتا جا رہا ہے. تحمس ہے تنہائی کا آشنا ہو جانا، وہاں بیٹھ کر اللہ کی یاد کرنا، کہ حضور کی طبیعت میں تنہائی آتی جاتی تھی، آپ لوگوں سے بیزار ہوتے جا رہے تھے، لوگوں سے بھاگتے تھے، مردم بیزار کہنا چاہیے اگر گستاخی ہو سمجھی جائے، کہ حضور لوگوں سے ملنا پسند نہیں فرماتے تھے، بیوی بچوں سے بھی کنارے کا شوکر جا کر حیرا کی تنہائیوں میں کھو جاتے تھے، کبھی 1 ہفتہ نہ آتے، کبھی 2 ہفتے نہ آتے، کبھی پورا مہینہ نہ آتے، اور جب تک کھانے پینے کی جیسی چیزیں ختم نہ ہوتی اس وقت وہ واپس تشریف نہیں لاتے تھے، اور کئی دفعہ پھر بھی نہ آتے، آج خدیجہ پیچھے بھیجتی رہتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا، بول چال، معاملات کی زندگی، لوگوں سے ہونا بیٹھنا، اس سے کوئی ربط و تعلق نہیں تھا آج صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور کی زبان بالکل بند تھی، خاص طور پر دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے، اس زمین کے اور خدا کے تعلق کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، کوئی بات لوگوں نے کبھی حضور سے نہیں سنی تھی. لیکن حضور بولنے کا جب آسمان سے قرآن اترا تو وہ نہ بولنے والی ذات عزیز جس نے لوگوں سے میل جول تک کر کر رکھا تھا، اس نے کب بولنا شروع کیا؟ جب پہلی وحی اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ جو کسی سے نہیں ملتا تھا وہ کب ملنے لگا؟ جب اس کتاب نے بولنا شروع کیا کہ چلو لوگوں تک مجھے لے کے جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ. وہ جو اکا دکا آدمیوں سے نہیں ملتا تھا، اس نے ایک ایک دروازے پر جا کر دستک دینا شروع کی کہ لوگوں سنو مجھے، میں تم تک اللہ کی کتاب لے کے آیا. یعنی یہ کتاب ہے جس نے اس امی نبی کو علم آشنا کیا، یہ کتاب ہے جس نے لوگوں سے نہ ملنے والی ذات کو لوگوں سے ملنے کا حکم دیا، یہ کتاب ہے جس نے کبھی دنیا کی باتیں نہیں کہی تھی، اس سے آخرت کی باتیں کہلوانی شروع کی. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے نبی کبھی اتنا دکا آدمی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اس کو پھینک گئی، جماعت میں لے گئی، میلوں میں لے گئی، ہر طرح کی تقریبات میں لے گئی، لوگوں کے دروازوں پر چلا کے لے گئی، اور اس نے ہر ایک کا گریبان پکڑ کر، دروازوں کو دستک دے کر، میلوں میں دہائی دے کر، ہر اجتماع میں کھڑے ہو کر وہ بات کہنا شروع کی، اور وہ بات بولنا شروع کی جو اس کی زبان سے لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی. اور وہ بات ہوتی کیا تھی؟ وہ تھی جس کو ہم اللہ کی کتاب کہتے ہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، میں ایک ربط پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو ہم دین کہتے ہیں، جس کا وعظ کہا حضور نے، جس کو لوگوں تک پہنچایا، جس کے لیے حضور نے مارے کھائیں، جس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، وہ اصل میں دین ہے کیا؟ وہ دین صرف اللہ کی کتاب کا نام ہے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی وہ کتاب دو گتوں کا نام ہوتی ہے، اور کبھی وہ کتاب رسول اللہ کی زبان سے بولتی ہے، کبھی لوگ اس کو خاموشی کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور کبھی اس کو لوگوں کے سامنے گونجتے کرتے سناتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ تاج کے پتھروں کے سائے اس کتاب کو دہرایا جا رہا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے تنہائیوں میں سمجھا دوں جا کے وہ کتاب سنائی جا رہی ہے، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں تلواروں کی چھاؤں میں دنیا اس کا انکار کرتی ہے، اور اس کے پڑھنے والے اس کو پڑھ پڑھ کر سمجھا سمجھا اس کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ ہے وہ اللہ کی کتاب جو دنیا میں بنیاد بن کے آئی تھی ہمارے دین کی اور ہماری عملی زندگی کی، ہمارے ایمان کی، جس کے بغیر نہ ایمان کا اعتبار ہے، نہ اسلام کا اعتبار ہے، نہ کسی اور چیز کا اعتبار. اس کتاب کو جب اللہ کے رسول پہ نازل کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم اور تلقین کرنا شروع کی، تب میرا قدم قدم آگے بڑھیے کہ حضور نے اس کے بارے میں کیا احکامات دیے اور قرآن کریم نے خود اپنے بارے میں کیا احکامات دی. سب سے پہلے تو اس پر ایمان لانے کا حکم دیا کہ یہ وہ کتاب ہے، اس کا تم حق آگے چل کر اگر ادا کرنا چاہتے ہو تو نہیں کر سکتے، اگر اس سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو نہیں رکھ سکتے. ہاں اس سے تعلق رکھنے، اس سے تعلق پیدا کرنے اور پھر اس کے واسطے سے اپنے خالق و مالک سے تعلق پیدا کرنے کی صرف ایک صورت ہے کہ اس پر ایمان لاؤ. کیا مانا ایمان لانا؟ دیکھو میرے پاس وقت چونکہ زیادہ نہیں، میں جلدی جلدی بہت باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایمان کے معنی تو ہیں بہت، اور اس کی تفسیر اس کی توضیح بہت لمبی چوڑی گفتگو تک آیا کرتی، لیکن اس میں صرف دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. ایک ایمان کا معنی ہے یقین کرنا، اور دوسرا ایمان کا معنی ہے اعتماد کرنا. اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا حکم دیا تو دونوں حوالوں سے دیا. کہا اس پر ایمان لاؤ، کیا مانا؟ کہ یقین کر لو کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی بلکہ اسے اللہ نے نازل فرمایا. یہ کتاب کسی انسانی کاغذ کا نتیجہ نہیں بلکہ خالق کائنات کے بول ہیں، یہ اس کے احکام ہیں، اس کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اس کے مفاہیم ہیں. اس میں جو کچھ ہے وہ خالق کائنات کا ہے، اس میں کائنات کی کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں. ایک تو اس بات پہ یقین کر لو، دوسرا اس بات پہ یقین کر لو کہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی، وہ اپنے بیان میں غلطی کر سکتی ہے، وہ اپنی وضاحت میں غلطی کر سکتی ہے، وہ کسی چیز کے تعین میں غلطی کر سکتی ہے، کسی چیز کے بارے میں حکم دینے میں غلطی کر سکتی ہے، کسی چیز کی تشخیص کرنے میں غلطی کر سکتی ہے، لیکن یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو اس طرح کی ہر غلطی سے مبرہ. نہ اس کے الفاظ میں غلطی، نہ اس کے مفہوم میں غلطی، نہ اس کی کسی خبر میں غلطی، نہ اس کا کسی انشاء میں غلطی، نہ اس کی کسی پیشگوئی میں غلطی، نہ اس کے کسی تمدن کی بات میں غلطی، نہ اس کے کسی تہذیب کے اصول میں غلطی، نہ اس کی آخرت کے بارے میں کسی بات میں غلطی کا امکان، نہ دنیا کے تجربات کے حوالے سے کسی بات میں غلطی کا امکان. وہ واحد کتاب ہے دنیا کی کہ جب وہ بولتی ہے تو علم سمجھنے لگتا، جب وہ بولتی ہے تجربے بند بخود ہو جاتے ہیں، جب وہ بولتی ہے تمدن اس کے سامنے دم بستہ کھڑا ہو کے رہ جاتا، جب وہ بولتی ہے تہذیب اس کے سامنے کشکول لے کے کھڑی ہو جاتی، جب وہ بولتی ہے تو پوری دنیا کی حکمتوں کو سنائی رہتی ہے. اس لیے واحد کتاب ہے، اس پر یقین کرو کہ ہر کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کتاب میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر کہا کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا تو وہ ہو کے رہے گا. اس لیے اگر یہ کہا کہ تمہاری تہذیب کی یہ بنیادیں ہیں جو تمہیں مہذب بنا سکتی ہیں تو ایسا ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اس نے اگر یہ کہا کہ زندہ قوموں کو یہ ثقافت زندہ رکھ سکتی ہے، باقی ہم ثقافت مار دیتی ہے، تو اس میں کبھی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا. اس نے اگر آنے والے حالات کے بارے میں کوئی پیش گوئی کر ڈالی تو حالات بگڑ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، زمین و آسمان ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کی دی ہوئی پیش گوئی میں کبھی غلطی کا امکان نہیں. تو ایک تو یہ یقین پیدا کر دو، اور دوسرا معنی میں نے کیا کہ دوسرا ہے اس کا معنی اعتماد کرنا، کہ دوسرا اعتماد کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس نے یہ کتاب جس طرح تمہیں پہنچائی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی. میں اس واقعے کو بیان کرنے لگا ہوں،
میں سمجھانے کے لیے, ورنہ وہ ضروری نہیں کہ یہ واقعہ بیان کرتا, بات میرے خیال واضح ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کہ تمہارا فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہماری تاریخ اور ہماری احادیث اس واقعے کو دہرایا ہے, مفتی نے بھی نقل کیا. اور تمہارا کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے بھی ہم لوگ قریش مکہ کے جو سردار تھے ہم آپس میں جب بیٹھتے نا تو ہم وہ باتیں کیا کرتے کہ یار جو کچھ بھی کہتے ہیں محمد, بات یہ عجیب سی ہے کہ جب وہ کلام پڑھتا ہے ایسا کلام ہم نے کبھی پہلے سنا نہیں. کہاں اپنے سے کوئی اس کا مذاق بھی اڑاتا, کوئی انکار کرتا ہے تاکہ دوسرا یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی اس سے متاثر ہو رہا ہو, لیکن ہم چھپ چھپ کر رات کو جب حضور تلاوت کرتے تھے کہا وہ اللہ کے سامنے بعد ابھی کھڑے ہو کر, تو ہم پردوں میں چھپ چھپ کر اس کلام پہ سنا کرتے. یہ بالکل بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں گستاخی ہو جائے اللہ معاف فرمائے, کہ میں غالب کو پسند نہیں کرتا شخصی طور پر, لیکن اس کا کلام پڑھتا ہوں اس لیے کہ بہانوں اس میں شاعرانہ حسن ہے. اس لیے اور بھی آپ کو بہت سارے شعرا ملیں گے کہ ہم ان کو شخصی طور پر بالکل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن ان کے شاعری میں وہ حسن ہے جو آدمی کو پسند آتا. وہ حضور کی بات نہیں سنتے تھے, قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے, لیکن قرآن کا حسن بیان, اس کی تعبیر کا حسن تخیل وہ ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا. اس کی ادبی دل آویزی, اس کے در و بس کی چستی وہ ان کو اپنی طرف کھینچتی تھی اور محسوس کرتے تھے یہ تو عجیب طرح کا کلام. تو اب عمر کہتا ہے کسی طرح میں ایک دن چھپ کے سن رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیسا یہ خوبصورت کلام ہے, لگتا ہے محمد شاعر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ تو شعر معلوم ہوتا. تو میں جیسے ہی میرے دل میں یہ بات آئی تو حضور نے یاد پڑی وما ہوا بقول شاعر کلی لمبا تو میں, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے لیکن تم بہت کم ایمان لاتے. کہاں مجھے یقین ہو گیا کہ محمد اگر شاعر نہیں ہے تو کاہن ضرور ہے, کیونکہ کاہنوں کے بارے میں سمجھتے تھے وہ دل کی بات جان لیتے. کہا جیسے میرے دل میں یہ خیال آیا تو حضور نے اگلی آیت پڑھی کہ وما ہوا بقول طاہر وما ہوا بقول طاہر قلیل ما تذکرون, کہ یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے. کہا میرے پاؤں پر سے زمین نکل گئی. میں نے کہا میں یہ کاہن کا کلام ہے شاعری تو ہے کیا, اور میں ان کو پتا کیسے کر جاتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. تو اس کے بعد فون حضور نے پڑھا تنزیل من رب العالمین, یہ تو رب العالمین کا لازم کرتا ہے. تو میرا دل کانپنے لگا سینے میں, لیکن پھر بھی میرے دل میں یہ بار بار خیال آتا تھا کہ کہاں اللہ نے نازل کیا ہے, لگتا حضور خود ہی بنا لیتے. تو کہا اس کے بعد حضور نے یہ آیتیں پڑھی کہ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَصَدِّقْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. کہا لوگوں اگر حضور کبھی اپنی طرف سے کوئی داغ پھڑ لے اور کہیں کہ یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم حضور کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں. اخذنا منہ بالیمین, ہم محمد کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں. ثم لقطعنا منہ البتین, پھر ہم آپ کی شرح کا دیں. کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے کلام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا, اور اگر کبھی مشہور کے طور پر یہ کہا کہ محمد بھی کبھی یہ کام کر بیٹھے تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر ان کی شرح کر دیں. فما منکم من احد عنہ حاجزین, اور تم میں سے کوئی حضور کو بچا نہ سکے. کہا نادانو انہ لتذکرۃ للمتقین, یہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور کل کے تم دیکھو گے کہ کافروں کے لیے حسرت بن جائے, وہ کہیں گے کاش ہم نے اس کو قبول کر دیا ہوگا. یہ واقعہ میں نے اپنے آپ کو اس لیے سنایا کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایمان کا معنی کیا ہے, حضور پر اعتماد. یہ تو کہیں تو باتیں ذہن میں رہے کہ ایمان کا معنی کیا ہے,
کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کا پورا یقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس کا پورا یقین، اور حضور نے بلا کم و کاف اس کے کسی شوشے میں تبدیلی کیے بغیر اس امت تک اسے پہنچایا ہے اور اس کا پورا حق ادا کیا ہے، اس حوالے سے حضور پر آخر درجے کا اعتماد۔ کہا پہلا حق اس قرآن کا یہ ہے کہ اس پر اس طرح کا ایمان لاؤ، یقین کرو اور اعتماد پیدا کرو، اور جب تم اس پر یقین پیدا کر لو، حضور پر اعتماد پیدا کر لو، تو اب تم مومن ٹھہرے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب تمہیں اس قرآن کو سیکھنا، اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کے الفاظ بھی سیکھنے ہیں، اس کے معنی بھی سیکھنے ہیں، اس کی تفسیر بھی سیکھنی ہے، اس کی مرادیں بھی سیکھنی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی داستان بے شمار ایک سادات ہے، لیکن صرف اس میں سے ایک دو ابو ہرارہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی بیٹھے، پرانے قریب ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے، دوسرے کو سکھا رہے تھے، کہ اتنے میں حضور تشریف لائے، حضور ہمارے قریب آئے تو بڑی شفقت سے پوچھا کہ جوانوں کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا حضور اللہ کی کتاب سیکھ رہے تھے، سکھا رہے۔ خوشوں سے فرمایا کہ تمہیں میں ایک بات بتاؤں؟ عرض کیا ہمارے ماں باپ قربان ہو، ضرور فرمائیے۔ فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ تم میں سے جو آدمی سب سے پہلے صبح کے وقت اٹھ کر عقیق کی وادی میں جائے، یہ عقیق کی وادی وہ ہے جہاں آج مدینہ منورہ میں گورنر ہاؤس ہے، جہاں مدینہ یونیورسٹی ہے، یہاں دیر عثمان ہے، یہاں خندق کے آثار ہیں، جہاں مسجد القبلہ تعین ہے، یہ پورا جو علاقہ ہے اس کو وادی عقیق کہتے تھے، اور اس زمانے میں یہاں منڈی مباشیاں لگتی۔ کہا اگر میں یہ کہوں کہ تم میں سے جو سب سے پہلے اٹھ کر جائے گا عقیق کی وادی میں، تو اس کو مفت سرخ اونٹ ملے گا۔ یہ سرخ اونٹ ایسے ہی سمجھ لیجیے جیسے آج کسی سے کہہ دیا جائے تو بھائی اگر تم سب سے پہلے فلاں میدان میں پہنچ گئے تو وہاں تمہیں شگلن کار ملے گی یا تمہیں پلاؤ ملے گی۔ تو بالکل ایسے سمجھ لو زمانے کی قیمتی سے قیمتی کار سے بھی بڑھ کر قیمتی چیز وہ سرخ اونٹ تھا۔ تو فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ اور تب وہ لہرا کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا حضور ہم نے سے کسی کو نیند نہیں آئے، رات بھر ہر آدمی جاگے گا اس کوشش کے لیے کہ صبح سب سے اٹھ کر میں ہی وادی عقیق میں پہنچوں۔ تو فرمایا یاد رکھو اگر تم نے ایک آیت قرآن کریم کی یاد کر لی اور سیکھ لی تو سمجھ لو تم نے ایک سرخ اونٹ لے لی، اور اگر تم نے دو آیتیں سیکھ لی تو سمجھ لو تمہیں دو اونٹ سرخ مل گئے۔ یعنی ایک آیت کا یاد کر لینا اور ایک آیت کا سیکھ لینا یہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جتنی قیمت سرخ اونٹ کی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا تھا صحابہ کرام میں؟ کہ ان کو کھانا پینا تو بھول جاتا تھا، قرآن کریم سیکھنا بھی بھولتا تھا، وہ فاقے کرتے تھے قرآن سیکھتے تھے، پیاسے ہوتے تھے قرآن سیکھتے تھے، رہ چلتے سفر کرتے تھے ایک دوسرے سے قرآن سیکھتے تھے، حتیٰ کہ جنگ لڑتے ہوئے کبھی لڑائی میں بکسہ ہوتا تھا تو ایک دوسرے سے قرآن سیکھتے تھے، میاں بیوی آپس میں بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے سے قرآن سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، بچوں سے شفقت کی باتیں ماں باپ کرتے ہیں، اس کے بدلے اور اس کی بنا کو قرآن سکھایا کرتے۔ ایک عجیب فضا پیدا ہو گئی تھی گھروں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، عدالتوں میں، ایوانہ ہے تجارت میں، اور ہر جگہ میں جہاں جہاں مسلمان آتا جاتا تھا وہاں ان کے سامنے کچھ سننے اور سنانے کی کتابیں تھی تو وہ صرف قرآن تھا۔ اس یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کس کثرت سے مسلمان قرآن پڑھتا تھا کہ صحابی ہیں جس کا نام غالب ام سلمہ ہے، میں بھولتا نہیں، وہ جب مسلمان ہوئے تو بالکل نوعمر بچے تھے, کھیلنے کی عمر. اور جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہوتے ہی انہیں قرآن کریم کی کئی چھوٹی چھوٹی صورتیں مسلمانوں کو سنائی. اب تو مسلمانوں کی حیرت کم ہو گئی, وہ پوچھنے لگے بھائی تم ابھی کلمہ پڑھ رہے, تم نے مسلمانوں کی کوئی محنت اٹینڈ نہیں کی, تم نے کسی سے پڑھا سنا نہیں, یہ تمہیں قرآن کریم کہاں سے یاد ہوگی؟ ذرا تصور کیجئے کہ کس طرح کا ماحول بنا دیا تھا اللہ کی کتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم جانتے ہو کہ میرا گھر شہر سے باہر فلاں چشمے کے پاس ہے جس کے پاس کھجوروں کا ایک جھنڈ بھی ہے, اور وہ چورستہ سا بن گیا ہے, لوگ ادھر سے آتے ہیں تو وہاں رکھتے ہیں, ادھر سے جاتے ہیں تو وہاں رکھتے ہیں, اور چونکہ سایہ ہے چشمہ ہے تو وہاں پہ آن کو سستانے لگتے ہیں اور آن کے لوگ باتیں بھی کرنے لگتے ہیں. پانی بچہ تھا میں وہاں آس پاس کھیلتا رہتا تھا. اب مسلمان جب سے مدینہ طیبہ آئے ہیں ان کا کثر سے وہاں آنا جانا رہتا ہے, کوئی مکے سے آ رہا ہے, کوئی مدینے سے جا رہا ہے, کوئی دوسرے قبیلے سے آ رہا ہے. قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے کے اعتبار سے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام اور مرتبہ, بلکہ حضور فرمایا کرتے تھے قرآن سیکھنا ہو عبید کے پاس جاؤ, حضرت عمر بھی یہی کہا کرتے. حضرت عبید ہی کا واقعہ محدثین نے نقل کیا کہ ایک دن شہر سے باہر کئی خیمہ لگائے ہوئے, کہیں سے باہر سے آئے ہوں گے یا جا رہے ہوں گے, خیمہ لگائے ہوئے تھے اور اپنا گھوڑا خیمے کے دروازے پر بدا ہوا, اور ظاہر جوڑ کا ایک شوق کی چیز تھی, وہ اللہ کی کتاب کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی. ذرا فرصت ملی تو قرآن کھول کے بیٹھ گئے, اور جب تک جی چاہا قرآن پڑھتے رہے, تو انہوں نے بھی قرآن پڑھنا شروع کیا. تھوڑی دیر بھی گزری قرآن پڑھتے ہوئے تو ان کے گھوڑے نے درناک بدکنا شروع کیا. انہوں نے محسوس کیا کہ شاید کوئی چور ہے جو گھوڑے کو کھولنا چاہتا ہے, وہ قرآن بند کر کے باہر نکلے, انہوں نے دیکھا کوئی آدمی نظر نہیں آیا, اور اس کے بعد گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا. اب انہوں نے جا کر پھر قرآن پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر ڈالنا شروع کر دیا. اب وہ پھر قرآن بند کر کے باہر نکلے تو گھوڑا پھر پرسکون ہو کے کھڑا ہو گیا. چلا جب قرآن پڑھنے لگتے تو گھوڑا ڈرنے لگتا, اور جب قرآن بند کر دیتے تو گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا. کوئی بات سمجھ نہ آئی تو اگر پریشان ہو کر قرآن کریم بند کر دیا اور سو گیا. اور بات صبح اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی, اور حضور کی خدمت میں جا کر سارا واقعہ بیان کیا. حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ او بھائی جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمانوں سے اس قدر فرشتے نازل ہوتے تھے کہ ان کے ہجوم کو دیکھ کر تمہارا گھوڑا ڈرتا تھا, اور جب تم قرآن پڑھنا بند کر دیتے تھے تو فرشتے واپس چلے جاتے تھے تو گھوڑا ڈرنا ختم ہو جاتا. اور پھر فرمایا کہ او بھائی اگر تم صبح تک قرآن پڑھتے رہتے تو مجھے قسم اور ذات کی اس نے قرآن اتارا ہے, تم دیکھتے کہ گلی کوچوں میں فرشتے تم سب سے مسافر کر. یعنی یہ ہے ان کا قرآن پڑھنے کا حال, کہ کثرت اور تکرار تو یہ کہ کافر تک سیکھ جائے قرآن, اور قرآن کو قرآن میں ڈوب کر پڑھنے کا یہ عالم کہ آسمان سے فرشتے اترے قرآن سیکھنے کے لیے اور قرآن سننے کے لیے, کہ اللہ کا ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس طرح پڑھ رہا ہے جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے. اور دوسرا اس قرآن کا حق تھا کہ قرآن کو سنو پڑھو سیکھو, اور اس کے بعد دوسرا حق کیا تھا کہ اس پر عمل کرو, کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو گا گا کے پڑھے دوبارہ پڑھ جائے, صرف سمجھنے کے لیے بھی نہیں آیا تھا. وہ سمجھ پر خدا کی طرف سے پتھر پڑے جو سمجھتا تو رہے لیکن عمل کرنے کی نوبت نہ آئے. مقصود اس کے سمجھنے سے وہ عمل کرنا, یہی وجہ ہے کہ قرآن کی نے صاف فرمایا
ان هذا القران يهدي للتي هي افضل ويبشر المؤمنين ويعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ایک مضبوط راستہ فراہم کرتا ہے جو اس پر ایمان لائے اور پھر اس پر عمل کرے. اب اس بات کو اچھی طرح سے نشین کر لیجیے کہ دنیا میں کوئی دستور چاہے وہ اچھا ہو یا برا, جب اس پر عمل کی نوبت آتی ہے تو عمل ہمیشہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک عمل ہے وہ اس کے ان احکام پر جس کا تعلق آدمی کی انفرادی زندگی سے, تو بتاتا تمہیں چلنا کیسے ہے, تمہیں بیٹھنا کیسے ہے, تمہیں اٹھنا کیسے ہے, تمہاری تہذیب کیا ہے, تمہاری معاشرت کیا ہے, تمہارا تمدن کیا ہے, تمہارے باہمی میل جول کے آداب کیا ہے, تمہاری ثقافت کیا ہے, جس کا تعلق اور میں پہنے اور رہنے سہنے سے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ابتدا انفرادی زندگی سے ہوتی ہے, اس کے بعد یہ اجتماعی زندگی میں کھپ جاتی ہیں اور ابزارب ہو جاتی ہیں. اور دوسرا تعلق ہماری زندگی کا ہوتا ہے اجتماعی زندگی سے, جس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پر سب. تو میں نے عرض کیا کہ عمل کی یہ دو قسمیں ہیں, انفرادی اور اجتماعی. انفرادی عمل صرف ہدایات کا محتاج ہوتا ہے اور اجتماعی عمل قانون کا محتاج ہوتا ہے, دستور کا محتاج ہوتا ہے, حکومت کے تحفظ کا محتاج ہوتا ہے, نصاب تعلیم بن جانے کا محتاج ہوتا ہے, عام چلو بن جانے کا محتاج ہوتا ہے. قرآن پر جس عمل کا حکم دیا گیا ہے اس میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں, اور صحابہ نے دونوں باتیں کر کے دکھائیں اور قرآن نے دونوں باتوں کا حکم دیا. ایک تو فرمایا لوگوں کے تم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو تو اس کی اطاعت کرو جس پر یہ قرآن اترا ہے. اس کی اطاعت کا کیا مانا, وہ تمہیں بتائے گا نماز کس طرح پڑھنی, وہ تمہیں بتائے گا کھانا کس طرح کھانا, وہ تمہیں بتائے گا کپڑے کس طرح پہننے, وہ تمہیں بتائے گا رد حاضر کس طرح کرنی, وہ تمہیں بتائے گا شادی بیاہ کس طرح کرنا, وہ بتائے گا معاملات کی دنیا کیا ہوتی ہے, وہ بتائے گا جنگ کس طرح کے جذبات سے کی جاتی ہے, وہ بتائے گا صلح کس طرح کے جذبات سے ہوتی ہے, وہ تمہیں بتائے گا کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے تو اس میں خشوع خضوع کسے کہتے ہیں, وہ بتائے گا خشیت الہی کی اپنی تفسیر کیا ہوتی ہے. اس لیے ایک بات میں بات ختم کر دی کہ اگر تم اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے, کہ جس پر کتاب اتری ہے وہ چونکہ خود چلتی پھرتی اللہ کی کتاب ہے, اس پر عمل کرو گے تو اللہ کی کتاب پر عمل ہو جائے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا, اس کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں ان کے جانشین کے طور پر حکم دیا, فرما انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اے پیغمبر ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے, اور یہ کتاب کیوں نازل کی ہے, تاکہ اس کے مطابق آپ فیصلے فرمائیں لوگوں میں, کہ لوگوں کو آپ بتائیں, ان میں فیصلہ کریں کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے گا تو ہاتھ کٹیں گے, زنا کرے گا تو سنسار ہوگا یا درے لگے گے, قلف کرے گا تو حد قلف جاری ہوگی, شراب پیے گا تو حد شراب جاری ہوگی. یعنی وہ تمام چیزیں جو عدالت سے تعلق رکھتی ہیں, جو قانون سے تعلق رکھتی ہیں, جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں, جو دستور سے تعلق رکھتی ہے, ان کا تعلق چونکہ فیصلے کرنے سے ہے تو حضور سے اور حضور کے بعد کے آنے والے جانشینوں سے فرمایا کہ تمہیں کتاب اللہ کے سامنے لا کر فیصلے کرنے ہیں. کیا مطلب, اس کے مطابق آئین بنانا ہے, دستور بنانا ہے, معاملات چلانے ہیں, عدالتیں چلانی ہیں, زندگی کے تمام معاملات کو حل کرنا. کہا یہ ہے تمہاری ذمہ داری اور اس طرح تمہیں اللہ کی کتاب پر عمل کرنا. میں بار بار دوہرا رہا ہوں اپنی باتوں کو, میں اپنے مامور کے خلاف, اس لیے تاکہ ایک ایک کر کے میری بات اچھی طرح نشین کر دیں کہ قرآن کریم کا پہلا حق کیا ہے, اس کو سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا، اور دوسرا اور پڑھنا پڑھانا، اور دوسرا حق اس کا کیا ہے، اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے لیے دونوں چیزیں لازمی ہیں. وہ تمام چیزیں جو افرادی عمل کے لیے ضروری ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو اجتماعی عمل کے لیے ضروری ہیں. اور اجتماعی عمل میں لازمی بات یہ ہے کہ آپ کو اسے قانون کی شکل دینی ہوگی، دستور کی شکل دینی ہوگی، ایک رواج کی شکل دینی ہوگی، اس کو نصاب تعلیم کی شکل دینی ہوگی. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اور عدالتوں میں اسی کا چلن کرنا ہوگا، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو دنیا میں کبھی کسی قانون پر آج تک اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا. تو گوئل امت کی ذمہ داری ٹھہرا دی کہ تمہیں عمل اس پر کرنا ہے، اس طرح بھی کہ انفرادی زندگی میں اور تنہائیوں میں بھی اس پر عمل کرو، اور اس طرح بھی عمل کرنا ہے کہ اس کو دنیا میں اور اپنی عدالتوں میں اور اپنی حکومتوں میں اس کو چلن بنا دینا ہے، اور اس کو حکومت کا حصہ بنا دینا ہے، اس کو آئین بنا دینا ہے، اس کو دستور بنا دینا ہے، اور پھر اس کو اسی پر نہیں تو اسی پر کافی نہیں سمجھائیں گے، بلکہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ٹھہرا دی کہ جس بات کو قرآن کریم نے قانون کی شکل دے دی ہے، وہ اللہ کی کتاب میں حکم بن کے آ گیا یا نہیں بن کے آ گیا ہے، امت مسلمہ کی اب ذمہ داری ہے قیامت تک کہ اس کے مطابق وہ گواہی دے. گواہی دے کیا مانا؟ علم کے زور سے اس کو ثابت کرے کہ وہ صحیح ہے، عمل کے زور سے ثابت کرے کہ وہ قابل عمل ہے، اس کو قانون اور روایت بنا کر پچھلی نسلوں تک چھوڑ جائے تاکہ کوئی نسل یہ نہ کہے کہ ہم تک وہ روایت پہنچی نہیں، ہم اس پر عمل کیسے کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی شہادت دی کہ اس کو پڑھ کے سنایا، اس کو پہنچایا، نمازوں میں پڑھ کے سنایا، اس کو محفوظ کر کے امت کے ہاتھوں میں دے دیا، اس کی ایک ایک بات سمجھائی، اس کے مطابق انقلاب برپا کیا، اس کے مطابق سوسائٹی بنائی، اس کے مطابق معاشرہ بنایا، اس کے مطابق ملک کا قانون بنایا، اس کے مطابق قومی قانون بنایا، اس کے مطابق بین الاقوامی قوانین بنائے، اس کے مطابق عدالتیں چلا کے دکھائی، اس کے مطابق جنگیں لڑ کے دکھائی، اس کے مطابق دنیا کی دوسری قوموں سے سلح کر کے دکھائی. یہ سب کچھ جو آپ نے کیا، اس کو کہتے ہیں شہادت حق، جس کا فرض حضور نے انجام دیا. اور یہی فرض صحابہ پر اور باقی امت پر لاگو کر دیا. فرمایا کہ بھائی الرسول علیکم شہیدا و تکون شہداء علی الناس، اللہ کے رسول تو تم پر گواہی دے گئے سب کچھ کر کے، اور تمہیں بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے گواہی چھوڑنی ہوگی. یعنی مختصر یہ کہ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ ہم کو بخشی ہیں خدا نے دوری دوری خدمتیں، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، اور خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، ہم کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. یہ ہے وہ ذمہ داری جو قرآن کریم کے حوالے سے اس امت کے حوالے ہوئی تھی. پھر سوچ لیجئے، میں نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا. اگر یہ تینوں باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، اور یہ تینوں باتیں امت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی تھی، اور قرآن کا حق ادا کیا تھا، اور یہی ہمیں حکم دے دیا تھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس کو اسی طرح اس کا حق ادا کرنا. بلکہ ایک بات اور بھی کہہ دوں، اگر جب وقت تو تھوڑا ہے کیونکہ اور باتیں مجھے کہنی ہیں. تو یہ تین تو بنیادی ذمہ داریاں تھیں قرآن کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی شامل کر لیں تو بہتر، کہ ہم پھر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، کہ دنیا قوم کے پاس صرف قرآن واحد کتاب رہی ہے، جو ان کا قانون بھی تھی، دستور بھی تھی، روز کا معمول بھی تھی، ان کی عقیدت کا مرکز بھی تھی، اللہ سے تقرب کا ذریعہ بھی، عبادات میں وہی پڑھی جاتی تھی، اور وہی ملک کا دستور تھی، وہی عدالتوں کا چلن تھی، وہی تعلیم کا سب سے بڑا گہوارہ تھا، اور تعلیم کا سب سے بڑا نصاب تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں یہ قرآن ہی عزت اور ذلت کا حوالہ تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہاں قرآن ہے وہی عزت ہے،
اور جہاں قرآن نہیں ہے وہاں عزت نہیں ہے. اس کے بارے میں صرف دو باتیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دور خلافت میں مکہ معظمہ کا دورہ فرمایا تو وہاں اپنے گورنر سے جب اس کے معمولات اور کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ لے رہے تھے تو پوچھا تم نے فاروق آفیسر کس کو بنایا ہے جنگلات کا افسر؟ انہوں نے کہا حضور فلاں غلام کو. تو آپ نے حیران ہو کر کہا غلام کو؟ غلام باہر کا معمولات کیا جانے؟ ان کا تجربہ تو گھر کی زندگی کا ہوتا ہے, باہر کی زندگی کا انہیں کیا پتا؟ تو ظاہرہ وہ جنگل کا قانون کیا جانے اور جنگل کے وہ معاملات کو کیا سمجھے؟ تو جواب میں گورنر نے صرف اتنا کہا کہ امیر المومنین میں نے یہ شعبہ اس کے حوالے اس لیے کیا کہ وہ قرآن زیادہ جانتا. آپ نے فرمایا پھر تم نے ٹھیک کیا, اگر تم ایسا نہ کرتا تو میں تم پہ ناراض ہوتا. یہ اندازہ فرمائیں کہ قریش کے سارے نوجوان ایک طرف, لیکن یہ عزت افسری کی کس کو دی جا رہی ہے؟ ایک غلام کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن زیادہ جانتا. جنگ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے آپ جانتے ہیں ان میں سے کم ایسے لوگ تھے جن کو پورا کفن ملا تھا, ورنہ بیشتر شہدا ایسے تھے جن کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں اور مسلمان ہیں. کمال ہے کہ ان کو پورا کفن بھی نہیں ملا تھا پہلے. حضور سے جب پوچھا گیا حضور کفن پورے نہیں ہے کیا کریں, اور پھر قبریں کے ہر ایک کے لیے الگ الگ کھوتے, اور پھر حضور کے سامنے دعا کریے کیا پہلے کس کو رکھیں بعد میں کس کو رکھیں؟ فرمایا جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اور جس کو قرآن زیادہ آتا تھا اس کو میرے قریب رکھنا, جس کو زیادہ قرآن آتا تھا اس کو پورا کفن پہنانا, یعنی اس کو زیادہ عزت و توقیر دینا مرنے کے بعد بھی جو قرآن زیادہ جانتا تھا. اور جہاں تک پوری امت کا تعلق ہے اور قیامت تک آنے والی امت کی عزت و شرف راضی کا تعلق ہے اس کو بھی سن لیجیے. کیا عمر فاروق جب بیت المقدس کا قبضہ لینے ملک شام تشریف لے گئے تھے تو وہاں دیکھا کہ بڑے بڑے مسلمانوں کے جرنیل انہوں نے بڑی شاندار قیمتی قبائیں پہن رکھی اور وہ سادہ لباس اور موٹا جوٹا پہننا جو عربوں نے حضور کی خدمت میں سیکھا تھا لگتا تھا کہ وہ بھول گیا. فاروق اعظم کو بہت غصہ آیا تو خیر وہ جو مکالمہ ہوا وہ فاروق اعظم مطمئن بھی ہو گئے کہ ٹھیک کیا تم نے. لیکن اس کے بعد یہ فاروق اعظم کی خدمت میں یہ کہا گیا کہ جناب آپ کا کرتا پھٹا ہوا, جوتا ٹوٹا ہوا, گھوڑے کے سم گھس گئے ہیں, وہ چل نہیں سکتا اور آپ پیدل چل رہے ہیں, خدا کے لیے ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائیے, ایک قیمتی قبا پہن لیجیے, یہ دشمن کا ملکہ ہمارا مذاق اڑائیں گے, دیکھو ان کا سردار دیکھو, ان کا خلیفہ دیکھو, ان کو کپڑا پہننے کو نہیں ملتا. تو فاروق اعظم نے ایک بات فرمائی, فرمایا ایہا الناس اے لوگو کل اضل الناس فی الارض, ہم اس زمین پر سب سے زیادہ ذلیل لوگ تھے, ہم عرب لوگ سب سے زیادہ ذلیل لوگ تھے. فعظم اللہ تعالی بالقرآن, اللہ نے قرآن کی وجہ سے ہمیں عزت بخشی. فمہما تطلب العزت بدون القرآن یذلکم اللہ تعالی, تم جب بھی قرآن چھوڑ کر کسی اور حوالے سے عزت تلاش کرو گے اللہ تمہیں ضرور ذلیل کرے گا. یہ ہے وہ قرآن اور یہ ہے اس کا تعلق اس امت محمدیہ سے. اور جب تک ہم نے یہ تعلق کو باقی رکھا, ہم نے اس کو پڑھا, اس کو سیکھا, اس پر عمل کیا, اس کو اپنا چلن بنایا, اس کو ملک کا قانون بنایا، اس کو عدالتوں میں داخل کیا، اس کو عزت و عزت ذلت کا حوالہ بنا دیا. یہی ہمارے دلوں کی آبادی، یہی ہمارے دلوں کا چین تھا، یہی ہماری آنکھوں کی شدت تھا، یہی ہمارے آزاد جوارے کی قوت تھا، یہی ہمارے دل کی قوت کا سامان تھا، یہی ہماری سرفرازیوں کا ذریعہ تھا. اسی کی وجہ سے ہم اٹھتے تھے، اسی کی وجہ سے ہم اڑتے تھے. اور عمر فاروق نے کتنا صحیح جملہ فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ لوگوں نے صاحب اللہ نے قیامت تک یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اسی کتاب کی وجہ سے قومیں اٹھیں گی اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل ہو جائے گی. جب تک ہمارا معمول یہ تھا تو ہمارا لوہا ہر لوہے کو کاٹتا تھا، ہماری بات دنیا میں سنی جاتی تھی، ہمارے چہرے کی سلوٹیں لوگوں کے مقدر بدل لیا کرتی تھی، ہم اونٹوں پر سوار ہوتے تھے اور ننگے پاؤں چلتے تھے بعض دفعے، لیکن دنیا ہمیں اپنی پلکوں پر بٹھانے کو تیار رہتی. ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ دنیا کے لیے قانون کا درجہ بن جایا کرتا تھا. لیکن جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، اور اب یہ موضوع دینا پڑا مجھے کہ یہ امت قرآن کو چھوڑ چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہے میری قوم جس نے تیرا قرآن چھوڑ دیا تھا. اس لیے آج میں نے اس کو چھوڑ کو چھوڑا، تو بھی ان کو چھوڑ دیا. میں ان کی سفارش کرنے سے انکار کرتا ہوں. یہ ہم نے قرآن کو کس طرح چھوڑا؟ سب سے پہلے ہم نے اپنی عدالتوں سے اس کو نکالا، اپنے ادارہ حکومت سے اس کو نکالا، اپنے تمدن اور تہذیب سے اس کو نکالا، اس کی ثقافت کو ماننے سے ہم نے انکار کیا. اور انتہا یہ کہ اس کو پڑھنے پڑھانے سے انکار کر دیا، اس کو سمجھنے سمجھانے سے انکار کر دیا. ذرا اندازہ فرمائیے، دنیا کا میرے خیال میں ایک عجوبہ ہے اور اس کو آدمی عجوبے کے طور پر لینا چاہیے. میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، شاید میری بات آسانی سمجھ آئے. کہ آپ میں سے کسی کا کوئی دوست وہ دوسرے ملک میں جائے اور جاتا ہوا آپ کو تاکید کر جائے کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کا فلاں مکان میں میں ٹھہرا کے جا رہا ہوں، ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، تم میرے دوست ہو، میرے بھائی ہو، مجھے تم پر بہت اعتماد ہے، کیا میں تم سے یہ امید رکھوں اور توقع رکھوں کہ تم ہر ہفتہ یا دو ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد آیا کرو گے، ضروریات ان کو لے دیا کرو گے، بچوں کا حال احوال پوچھو گے، تو بیمار ہوگا دوائی لے دو گے، اور تو مصیبت پڑے گی کام آئے گے، اور میں تمہیں کوئی ڈرافٹ بھیجوں گا، کوئی چیک بھیجوں گا، ان تک پہنچا دیا کرو گے، تم ان کا ہر حال میں خیال رکھو گے، اور جو میں اپنے خط میں تمہیں ہدایات لکھوں گا اس پر برابر عمل کرتے رہو گے. اگر کوئی دوست اس طرح دوسرے ملک میں یہ کہہ کے چلا جائے اور وہ دوست ہاں ہاں کرتا رہے کہ باقی میں سب کچھ کروں گا، اور جب وہاں سے جا کر وہ خط لکھے تو کوئی جواب نہ دے، جو اس نے کہا جائے اس کی تعمیل نہ کرے، کبھی بھول کے جا کے اس کے بچوں کا حال نہ پوچھے، اس محلے سے گزرنے سے انکار کر دے، اور جب وہ دو چار سال کے بعد واپس لوٹے اور اپنی بیوی بچوں سے پوچھے تو سنا تمہارا دیکھ بھال کی تھی میرے دوست نے، تو بیوی سر پکڑ کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ اس نے تو کبھی بھول کے مجھے نہیں پوچھا تھا، اس نے کبھی بچوں کے سر پہ ہاتھ تک نہیں رکھا تھا، اس نے کبھی اس سراپا ہمیں آ کر ہمارا حال ہی پوچھا، اور وہ سراپا غضب بن کر اپنے دوست سے پوچھے کہ بھائی تم نے یہ دوستی رہا تھا باقی، وہ جو تمہیں میں خطوط لکھتا رہا ہوں، میں جو تمہیں پیسے بھیجتا رہا ہوں، تم اس کا کیا کرتے رہے؟ تو وہ جواب میں معلوم ہے کیا کرے؟ وہ یہ کہے کہ بھائی تم مجھ سے خفا نہ ہو، آؤ ذرا میرے محلے، پکڑ کے لے جاؤ اسے محلے میں، اور پھر اپنے گھر میں بیٹھنے سے بٹھائے، اور جا کر اپنے اوپر کے بالا خانے سے یا اوپر کے تاختے سے ایک بڑا سا بندل اٹھائے جو جلدان میں لپٹا ہوا ہو، چاندی کے موتیوں میں جڑا ہوا ہو، وہ لا کے بڑے ادب و احترام سے کھول کر اس کے سامنے رکھتے، کہا جناب یہی ہے نا آپ کے خطوط جو آپ نے مجھے بھیجے تھے، گھر والوں سے پوچھو کس طرح میں نے اوپر رکھا ہوا تھا اس کو سجا کر، اور ان سے بے شک پوچھو میں ہر جمعرات اسے پڑا بھی کرتا تھا، اور پھر وہ گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر لے اور انہیں یہ کہو، وہ کہے کہ لوگوں اس کو گواہی دو کہ کیا میں مہینے میں کم از کم ایک دو دفعے تمہیں اکٹھا کر کے یہ میں اس کے خط آواز سے اور ترنم سے گا گا کے تمہیں نہیں سنایا کرتا تھا، اور میں خوش ہو کے میں اس پر نعرے نہیں مارا کرتا تھا، اور میں جھوم جھوم کر لہک لہ کے سر نکال نکال کر میں اس کی ایک جملے کو دوہرا دوہرا کر نہیں پڑا کرتا تھا۔ وہ سارے لوگ جب اس کی تصدیق کریں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ دوست اس سے مطمئن ہو جائے گا، یہ سمجھے گا کہ واقعی تم نے میرے خطوط کا حق ادا کیا، تم نے واقعی میری دوستی کا حق ادا کیا، یا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ بے وقوف میں تو جاتر کا آدمی سمجھا تھا تو تب پاگل آنے کا مال ہوں، تمہیں تو سمجھا کسی مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا، میں نے سمجھا تمہارے دماغ میں کوئی شاید بھیجا نام کی کوئی چیز ہے اور تم میرے خطوں کو سمجھو گے اور جو اس نے لکھا کیا اس کی تعمیر کرو گے، لیکن یہ تم کیا حرکت کرتے رہے۔ میں کہتا ہوں اگر وہ اپنے دوست کے خطوں کے ساتھ یہ حرکت کرنے والا پاگل ہے تو میں کسے پاگل کہوں، وہ تو دوست کا خط تھا نا، یہ کتاب اللہ یہ اللہ کا خط ہے، یہ قرآن خالق کائنات کا خط ہے، یہ کتاب اللہ یہ اس محمد کی امانت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس کے لیے 23 سال تک مارے کھائی، یہ ان صحابہ کی امانت ہے کہ انہوں نے اپنے جگر گوشوں کو اس کے راستے میں کٹوایا تھا۔ کل کو جب ہمارا خدا ہم سے یہ پوچھے گا کہ لوگوں یہ کتاب میں نے لہج لہ کے پڑھنے کے لیے اتاری تھی، اس کو میں نے صرف اس لیے اتارا تھا کہ اس کو لہج لہ کے پڑھنا لیکن سمجھنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، اور اگر اسے سمجھنے والوں سے پوچھ لیا کہ میں نے اس کو صرف سمجھنے کے لیے اتارا تھا یا یہ کہا تھا کہ اس کو اپنی زندگی کا چلن بھی بنانا، اور اگر حکمرانوں سے یہ پوچھ لیا کہ کیا میں نے اس کو قانون بنا کے بھیجا تھا یا صرف عبادت کو بنانے کے لیے نازل کیا تھا، سوچ لیجئے ہمارے پاس کا کیا جواب ہوگا۔ ماہل قاضی مرحوم نے کیسی پتے کی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا قرآن ہر وقت ہم سے فریاد کرتا، وہ کہتا ہے کہ ہاتھوں پر اٹھایا جاتا ہوں اور تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، بھودوں سے پلایا جاتا ہوں، خان حریروں ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر آتر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا، اور نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ میری عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا، اور کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم ہے۔ یہ وہ کتاب مسلمانوں کے ہاتھوں جو کبھی سب سے بڑا عزت والی کتاب یا مظلوم کتاب ہو گئی۔ بس آخری بات کہتا ہوں، چونکہ اذان ہو گئی ہے، نوجوانوں میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اس کتاب کو اس طرح پڑھیے جس طرح سیدہ پر شہید نے پڑھا تھا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس طرح پڑھیے جس طرح شاہ اسماعیل شہید نے پڑھا تھا، میں تو یہ بھی نہیں کہتا اس طرح پڑھیے جس طرح مولانا مودودی نے پڑھا تھا، میں کہتا ہوں اس طرح پڑھ لیجیے جس طرح اقبال نے پڑھا تھا، کہ اس نے قرآن کو قرآن میں ڈوب کے پڑھا اور مغرب کی دانش پہ حلہ بول دیا۔ وہ ہمارے بتقدہ علم و فن میں آخری سزا ہے. اور جس نے یہ بات پتہ کی بات کہی تھی کہ گر تمہیں خواہی مسلمان دیستن نیست ممکن جزب قرآن دیستن, مسلمان ہو کے جینا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے بغیر مسلمان ہو کے جینا ممکن نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
Visit tazkir.org.